السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 10، بھارت میں 10:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کا 1 بج رہا ہے۔ شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف فوجی کارروائی جاری ہے۔ تازہ فضائی کارروائی میں 30 شدت پسند ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان کے مشیر برائے امور خارجہ اور قومی سلامتی سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کو مل کر اپنے مشترکہ دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ بلوچستان کے خوزدار ضلع کے پریس کلب کو بند کر دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ نامعلوم افراد کی ان دھمکیوں کے بعد کیا گیا جس میں اس کلب کو تباہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ لیبیا میں مقیم پاکستانیوں کے انخلاء کے لیے حکومت پاکستان کوششیں کر رہی ہے اور وہاں پر موجود پاکستانیوں سے کہا ہے کہ وہ سفارت خانے سے رابطہ کریں۔ افغان فوجی وردی میں ملبوس ایک شخص نے غیر ملکی فورسز پر فائرنگ کی ہے جس میں کم از کم ایک امریکی افسر ہلاک ہو گیا ہے۔ منگل کے روز ہونے والا یہ واقعہ ملک کے اندر ہونے والے حملوں میں تازہ ترین ہے۔ آئی ایس ایف نے تصدیق کی ہے کہ اس کا ایک فوجی افسر ہلاک ہوا ہے اور دیگر ذرائع نے بھی تصدیق کی ہے کہ وہ ایک امریکی تھا۔ آئی ایس ایف نے تھوڑی معلومات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ شوٹنگ میں افغان اور غیر ملکی فورسز شامل تھیں۔ بنگلہ دیش میں پیر کو ڈوبنے والی کشتی کے ملبے کی تلاش کے لیے امدادی ٹیموں نے تیز لہروں کے باوجود منگل کو بھی اپنا کام جاری رکھا۔ تاہم پانی کے تیز بہاؤ کے باعث انہیں مشکلات کا سامنا ہے۔ کشتی میں 200 مسافر سوار تھے اور وہ پیر کو دریائے پدما میں ڈوب گئی تھی۔ عہدیداروں نے منگل کے روز بتایا کہ اب 200 افراد لاپتہ ہیں اور خدشہ ہے کہ وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ غزہ کی پٹی میں اسرائیل اور حماس کے درمیان منگل کی صبح 72 گھنٹوں کی جنگ بندی شروع ہو گئی ہے، جبکہ اس تنازع کے طویل المدت خاتمے کے لیے مذاکرات کی کوششوں میں تیزی آ گئی ہے۔ مقامی وقت کے مطابق صبح 8 بجے جنگ بندی نافذ ہونے سے قبل اسرائیل نے اعلان کیا کہ وہ ساحلی علاقے سے باقی ماندہ فوجوں کو نکال لے گا۔ فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل پیٹر لرنر نے منگل کے روز صحافیوں کو بتایا کہ فوجی اہلکاروں اور ٹینکوں کو غزہ کی پٹی کے باہر دفاعی پوزیشنوں پر تعینات کر دیا گیا ہے اور یہ اقدام آخری 32 جانی پہچانی سرنگوں کو تباہ کرنے کے بعد اٹھایا گیا ہے جسے حماس سرحد پار حملوں کے لیے استعمال کرتا تھا۔ لائبیریا کے حکام ایبولا نامی وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی لاشوں سے نمٹنے کے لیے تگودو کر رہے ہیں، جنہیں دفنائے بغیر چھوڑ دیا گیا ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مقامی میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق صحت عامہ کے موجودہ نظام پر کافی بوجھ ہے، جس کی وجہ سے کچھ علاقوں میں کئی دنوں تک لاشوں کو دفنایا نہیں جا سکا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اتوار کے روز دارالحکومت کے ایک علاقے میں زیادہ سے زیادہ 37 لاشیں ملی ہیں۔ لائبیریا کے وزیر اطلاعات نے وائس آف امریکہ کی جیمز بیٹی کو بتایا کہ حکام کمیونٹیز کی جانب سے منفی رد عمل کے لیے تیار نہیں تھے اور اسی وجہ سے صدر ایلن جانسن سرلیف نے ایبولا سے ہلاک ہونے والوں کی تدفین کا حکم دیا۔ امریکی صدر براک اوباما اس بات کا اعلان کریں گے کہ امریکی تاجر افریقہ بھر میں 14 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے لیے پرعزم ہیں۔ مسٹر اوباما یہ اعلان منگل کے روز واشنگٹن میں یو ایس افریقہ بزنس فورم میں کریں گے۔ یہ فورم 3 روزہ سربراہ اجلاس کا حصہ ہے جس میں صدر اوباما اور 50 افریقی سربراہان شرکت کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کے حکام نے کہا ہے کہ یہ سرمایہ کاری توانائی بینکنگ، تعمیر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سیکٹروں میں کی جائے گی۔ یو ایس افریقن لیڈرز سمٹ یا امریکی افریقی سربراہ اجلاس کا آغاز پیر کے روز ہوا۔ مختلف فورمز میں علاقائی سیکیورٹی، صحت، ماحولیات اور بدعنوانی جیسے متعدد امور پر تبادلہ خیال جاری ہے۔ اسی کے ساتھ اب تک کی یہ خبریں ختم ہوئیں۔ اپنی میزبان نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔
Roundtable اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کے ان دی نیوز پروگرام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی۔ ہم ان دی نیوز پروگرام امریکی محکمہ زراعت کی اس رپورٹ سے شروع کریں گے کہ ایک اوسط پاکستانی خاندان تقریباً اپنی آدھی آمدنی خوراک پر خرچ کرتا ہے۔ اس پروگرام میں ہم ان اعداد و شمار کا باقی دنیا سے موازنہ کریں گے اور اسی حوالے سے ہم غربت، خوراک کا نامنصفانہ تقسیم، ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ کے ملک میں بھوک پر اثرات پر بات کریں گے۔ اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ امریکہ سے آئی ایم ایف کے سابق افسر اور مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ منسلک ڈاکٹر زبیر اقبال ہیں, اور پاکستان سے ہیں ورلڈ فوڈ پروگرام کے افسر امجد جمال. آپ دونوں صاحبان کو خوش آمدید.
شکریہ جی.
تو ڈاکٹر زبیر, ہم اس پر فی الحال تو رپورٹ نہیں چلاتے, لیکن آپ کی نظر سے شاید یہ رپورٹ گزری ہو.
جی.
اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر نے کوئی 84 ممالک کا سروے کیا, جس میں پتہ چلا ہے کہ امریکہ میں لوگ اپنی جو ماہانہ بجٹ ہے اس کے تناسب سے خوراک پہ سب سے کم خرچ کرتے ہیں, جبکہ پاکستان میں لوگ سب سے زیادہ خرچ کرتے ہیں. اب آپ بھی جانتے ہیں کہ امریکہ میں لوگ خوب کھاتے پیتے ہیں, لیکن اسی وجہ سے آپ سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اعداد و شمار ہے, اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں بے حد غربت ہے, یا کوئی اور بھی باتیں اس کے ساتھ منسلک ہیں؟
یہ جو سٹیٹسٹک ہے نا, یہ ایک بڑی لمیٹڈ قسم کی انفارمیشن دیتی ہے. یہ ایک بیسکلی آپ کو یہی بتاتی ہے کہ آپ نے جب ملکوں کو رینک کرنا ہوگا تو اس طریقے سے رینک کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ یہ کوئی بیسک انفارمیشن آپ کو پرووائڈ نہیں کرتی. بس دراصل بات یہ ہے کہ اس وقت یقیناً کوئی پاکستان کے ایوریج انکم جو ہے اس کا کوئی 47% حصہ جو ہے وہ فوڈ اور ڈرنکس پہ استعمال ہو جاتا ہے. دیکھیے, اس کی دو وجوہات ہیں. پہلے تو آپ کو ہسٹوریکلی اس کو دیکھنا ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 میں جب کرائسس آیا تھا تو سڈنلی انفلیشن بہت ہو گئی تھی. انفلیشن کے بعد انکم ڈسٹریبیوشن خراب ہو گئی, گروتھ گر گئی, جس کی وجہ سے جو فوڈ کی قیمت جو تھی وہ بڑھتی چلی گئی, انکم نہیں بڑھی, جس کی وجہ سے جو لوگوں کا ایوریج ایکسپینڈیچر تھا وہ ایز اے ریشو آف انکم بڑھ گیا. مثلاً 2007 میں یہ کوئی 37% یا 38% ہوتا تھا, وہ بڑھ کے 85 کے قریب پہنچ گیا. اس کی وجوہات کئی تھیں, ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ انٹرنیشنلی جو فوڈ کی قیمتیں جو تھیں نا وہ بڑھتی چلی گئی تھیں, بہت مشکل سا وقت آ گیا تھا. اس کے ساتھ پاکستان کے اندر اس وقت انفلیشن 20% تھی اور لوگوں کی ڈسپوزیبل انکم نہیں بڑھ رہی تھی, جس کی وجہ سے کیونکہ انہیں یہ ہر حالت میں اپنے کھانے پر کب خرچ کرنا تھا, تو اس لیے ان کو وہ دوسری چیزوں پر خرچ کمزور کرنا پڑا اور کھانے کی چیزوں پر خرچ کو بڑھایا گیا. اس کے بعد سے یہ ایک سٹیبلائز ہو گیا ہے, یہ ایک لیول جو ہے وہ سٹیبلائز ہو گیا ہے. اس کی دو وجوہات ہیں, ایک تو وجہ یہ ہے کہ انکم نہیں بڑھ رہی, دوسری انکم ڈسٹریبیوشن بڑی خراب ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے غریب لوگ جو ہے ان کے پاس لمیٹڈ قسم کی انکم ہے. اس کے علاوہ جو امیر سے امیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں وہ فوڈ اور ڈرنکس پہ اتنا خرچ نہیں کرتے, جس کی وجہ سے ان کی جو ایکسپینڈیچر ہے وہ ایوریج انکم کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے. ایسے معاملات میں یہ کہ یہ پاکستان جو ہے اس کی بڑی بڑی حالت ہے اور ایز کمپیئر ٹو امریکہ وہ بہت کمزور ہے, یہ ایک حد تک درست ہے لیکن مکمل طور پر درست نہیں ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو ہم آپ کو یہ بات بتانا تو چلوں کہ اس وقت پاکستان میں حالانکہ مشکلات ہیں, اس کے باوجود جو ہمارا کیلوری انٹیک ہے پاکستان میں وہ تمام ساؤتھ ایشیا سے بہتر ہے. تو اس لیے یہ سوچنا کہ وہاں پر یہ پاورٹی کا انڈیکیٹر ہے, یہ غلط بات ہوگی. یہ میں ماننے کو تیار ہوں کیونکہ وہاں پر کنزمپشن پہ, خاص طور پہ کھانے پہ زیادہ خرچ ہو رہا ہے, اس لیے ملک کے اندر سیونگس کم ہوتی جا رہی ہیں. جیسے ہی سیونگس کم ہو رہی جاتی جا رہی ہیں, اسی وجہ سے انویسٹمنٹ جو ہے وہ کم ہے اور گروتھ نہیں ہو رہی. اور چونکہ یہ جو قیمتیں بڑھی ہیں, فوڈ کی قیمتیں جو بڑھی ہیں, وہ ایک یہ کہنا چاہیے وہ ایک ڈیمانڈ پل نہیں ہے, وہ ایک کاسٹ پش ہے. کیونکہ وہ کاسٹ بڑھ گئی ہے, ڈیمانڈ انکریز نہیں ہوئی, اس لیے اس کی زیادہ فوڈ کی پروڈکشن بھی اتنی زیادہ نہیں بڑھی جتنی کہ بڑھ سکتی تھی اگر یہ ڈیمانڈ پل ہوتی.
اچھا جی جی. تو اس وقت ہم ورلڈ فوڈ پروگرام کے افسر امجد جمال کو لاتے ہیں اس موضوع پر. امجد جمال, کیونکہ آپ کا براہ راست تعلق خوراک بانٹنے سے ہے اور آپ کی جو بین الاقوامی تنظیم ہے وہ بخوبی جانتی ہے کہ پاکستان میں خوراک کے کیا مسائل ہیں, تو اس حوالے سے آپ کچھ ہمیں بتائیں کہ کیا اب پاکستان میں لوگ اپنی بیشتر انکم خوراک پہ اس لیے خرچ کرتے ہیں کیونکہ خوراک اتنی مہنگی ہو گئی ہے, یا پھر اور بھی مسائل ہیں جس کی وجہ سے ان کی کے اوپر یعنی عام لوگوں پر اتنا بار پڑ رہا ہے؟
جی آلریڈی جس طرح ایکسپلین کیا ہے کہ جو انکم لیول ہیں وہ اس ریشو سے نہیں بڑھے جس ریشو سے اشیاء خوردونوش کی قیمتیں بڑھی ہیں. اور پھر پاکستان میں جو ریکرنٹ ڈیزاسٹرز ہیں, ایک کے بعد دوسرا فلڈز اور پھر آئی ڈی پیز کا جو کرائسس ہے اس سے بھی, تو وہ مارکیٹ میں جو سپلائی لائن ہے وہ بھی افیکٹ ہوئی ہے. ہماری آلدو کے جو ہماری سٹیپل ڈائٹ ہے, جو ہماری کراپ ہے ویٹ کی, اس کی پروڈکشن پہ کوئی اتنا خدا نخواستہ فرق نہیں آیا کہ وہ ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق نہیں ہے. وہ ہمیشہ پچھلے سال بھی بمپر کراپ تھی, اس دفعہ بھی بمپر کراپ ہے. اویلیبلٹی از ناٹ این ایشو, اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو پرائسز ہیں, جو قیمتیں ہیں اشیاء خوردونوش کی, وہ عام وہ بہت زیادہ ہیں. تو ظاہر ہے جو بھی انکم لیول اس طرح اگر اس کو میچ نہیں کرتے تو وہ اس کا جو ایک عام فیملی کا خرچہ ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں پہ زیادہ ہو جاتا ہے. اٹس آلموسٹ 50% کہ 50% جو اپنی آمدنی ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء پہ وہ لگا دیں. اس سے ان کی جو دوسری انسینشل ریکوائرمنٹس ہیں جو جس میں ہیلتھ ہے اور ایجوکیشن ہے بچوں کی, وہ افیکٹ ہوتی ہے کہ لوگ اپنی جو کاسٹ ہیں وہاں سے کٹ کرتے ہیں. یا تو وہ بچے کو اسکول نہیں بھیجیں گے یا وہ اپنی ہیلتھ پہ اس طرح سے خرچ نہیں کریں گے. پھر جو فوڈ ان کو اویلیبل ہے وہ ان کے ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ کنڈیشنز ایسی نہیں ہیں کہ وہ ان کی جو ابزارپشن ہے وہ بہتر طریقے سے ہو, کہ ماحول ان کے ارد گرد یا جو پانی پینے کا ہے وہ صاف نہیں ہے, ان کے ارد گرد ان کا ماحول صاف نہیں ہے, جس کی وجہ سے بھی اگر وہ فوڈ انٹیک لیتے بھی ہیں تو وہ ان کے ساتھ ہیلتھ کے ایشوز ہوتے ہیں جس پہ ان کا مزید ایکسپینڈیچر ہوتا ہے, اور اس کاسٹ کو بھی وہ کٹ کرتے ہیں. بعض اوقات وہ اپنی جو ہیلتھ ہے اس کا خیال نہیں رکھتے. تو یہ وہ سارے کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں جو کہ ایک ایوریج پاکستانی فیملی اپنی جو موسٹ آف دیئر اسپینڈنگز ہیں وہ فوڈ پہ خرچ کرتے ہیں. پاکستان نے اور دوسری جو ڈیولپمنٹ ایجنسیز ہیں انکلوڈنگ ورلڈ فوڈ پروگرام اور ایف اے او, ہم نے ایک گورنمنٹ کے ساتھ مل کے, انڈیڈ گورنمنٹ کا ہی انیشیٹو ہے, ایک زیرو ہنگر پروگرام لانچ کیا ہے کہ جو ہماری 50% سے زائد آبادی غربت کی سطح سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے ان کو کسی حد تک ریلیف کیا جائے اس ایک پروگرام کے ذریعے. منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ اس میں مین پارٹنر ہے ہمارے ساتھ, اور ایک ڈرافٹ اس کا بنا لیا گیا ہے نیشنل زیرو ہنگر پروگرام کا. اس کی امپلیمنٹیشن میں تین طرح کی چیزیں رکھی گئی ہیں کہ شارٹر ٹرم, میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم ایسی انیشیٹیوز ہیں, ایسے سوشل سیفٹی نیٹس ہیں جن کی وجہ سے یہ لوگ جو غربت کی سطح سے نیچے ہیں یہ ان کو ایٹ پار لایا جا سکے, ایٹ لیسٹ ان کو اس قابل بنایا جا سکے کہ وہ ایک اچھی لائف گزار سکیں اور ان کی جو ڈیلی انٹیک ہے وہ اس کیلوریز تک وہ پہنچ پائیں جو کہ ایک عام آدمی کو ضرورت ہوتی ہے.
جی امجد جمال, کیونکہ ورلڈ فوڈ پروگرام کا ایک اس وقت فاٹا کے طالب علموں کے لیے پروگرام چل رہا ہے, لہٰذا اس سلسلے میں ہمارے پاس ایک رپورٹ بھی ہے جو ہم سننے والوں کو اس وقت سناتے ہیں, اور آپ لوگ جو اس پروگرام میں شریک ہونا چاہیں ہو سکتے ہیں. ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. تو آئیے یہ رپورٹ سنتے ہیں اور اس کے بعد بات کرتے ہیں.
پاکستان کے شمال مغرب میں واقع قبائلی علاقے فاٹا کی 7 میں سے 6 ایجنسیوں میں تعلیم کے فروغ اور اسکولوں میں طلبہ و اساتذہ کی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے عالمی ادارہ خوراک کی معاونت سے جاری پروگرام کے عہدیداروں کے بقول حوصلہ افزا نتائج برآمد ہو رہے ہیں. اس پروگرام کے تحت 1200 پرائمری اور مڈل اسکولوں کے 2 لاکھ سے زائد طلبہ و طالبات کو اسکول میں غذائیت سے بھرپور بسکٹ فراہم کیے جاتے ہیں, جس سے ان بچوں میں غذائی کمی کو دور کرنے میں بھی مدد مل رہی ہے. عالمی ادارہ خوراک یعنی WFP کے پاکستان میں ترجمان امجد جمال نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اس پروگرام کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا,
تعلیم کا جو فروغ ہے ان ایریاز میں جہاں لٹریسی ریشو کم ہے, اٹینڈنس کم ہوتی ہے یا ریٹینشن نہیں ہو سکتی, ہم انسینٹیوائز کرتے ہیں تاکہ جو پرائمری ایجوکیشن ہے اس پہ فوکس ہوتا ہے, بٹ سیکنڈری پہ بھی ہم فوکس کرتے ہیں تاکہ جو مڈل اسکول میں اٹینڈنس ہے اس کو بھی انشور کیا جا سکے. 2 لاکھ سے زائد بچے اور بچیاں پرائمری اسکول میں اور مڈل اسکولس کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور ورلڈ فوڈ پروگرام سے جو اسسٹنس ہے ان ٹرمز آف ڈیلی میلز which is in the form of high energy biscuits. Aur uske alawa take home ration hota hai jisme 4 liter tin of edible oil hai jo bache har 2 maah baad apni family ke liye ya apne ghar ke liye leke jate hain.
قبائلی علاقوں میں شدت و انتہا پسندی کی وجہ سے دیگر شعبوں کے علاوہ تعلیم کا شعبہ بھی بری طرح متاثر ہوا ہے. حالیہ برسوں میں مختلف علاقوں میں شدت پسند اسکول کی عمارتوں کو دھماکہ خیز مواد سے تباہ بھی کرتے رہے ہیں. سلامتی کے خدشات کے علاوہ غربت کی وجہ سے بھی ان علاقوں میں بچوں کے تعلیمی سلسلے عموماً پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ پاتے تھے. امجد جمال کا کہنا تھا کہ ڈبلیو ایف پی کا یہ پروگرام شروع ہونے کے بعد اسکولوں میں نہ صرف بچوں کے داخلے بڑھے بلکہ تعلیم ادھوری چھوڑنے کے واقعات میں بھی حوصلہ افزا حد تک کمی آئی.
ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایک دفعہ جو انرول ہو جائے ہمارے پروگرام میں وہ کمپلیٹ کر کے اپنا سائیکل نکلے, تاکہ ایک تو ان میں تھوڑا سا شعور بھی آ جائے گا نا, جب بظاہر اسکول آئیں گے ریگولرلی اسکولز میں ہوں گے وہ کچھ نہ کچھ حاصل کریں گے. اور ہم نے جو ہماری اسیسمنٹس ہیں اس میں یہ ہے کہ 80% سے زیادہ جو ہماری ریٹینشن ریٹس ہیں وہ رہے ہیں, ایٹ ٹائمز 100% ریٹینشن ریٹ ہے تھرو آؤٹ دی سائٹ.
شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کر کے آنے والے 6 لاکھ افراد کو ڈبلیو ایف پی کی طرف سے راشن کی فراہمی کا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے, اور رواں ماہ 5 لاکھ افراد کو راشن دینے کا نیا مرحلہ شروع ہو رہا ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے مذاکرہ سن رہے ہیں, اور ہمارا مذاکرہ چل رہا ہے امریکی محکمہ زراعت کی اس رپورٹ پر کہ ایک اوسط پاکستانی خاندان تقریباً اپنی آدھی آمدنی خوراک پر خرچ کرتا ہے. اس سیگمنٹ میں اس وقت ہمارے ساتھ ورلڈ فوڈ پروگرام کے افسر امجد جمال ہیں اور ڈاکٹر زبیر اقبال ہیں جو آئی ایم ایف کے سابق آفیشل ہیں اور جو اس وقت مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ منسلک ہیں. بعض لوگوں نے ہمیں کال بھی کیا ہے, ان کی کالز لیتے ہیں, لیکن اس وقت ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی, تو امجد جمال, ہم کچھ کالرز کی طرف بھی جاتے ہیں, لیکن آپ سے جو سوال ہے وہ پاکستان میں اس وقت جو خوراک ہے وہ مہنگی تو بہت ہے, لیکن ساتھ ساتھ آپ کا بھی یہ کہنا ہے کہ ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے, سمگلنگ کی وجہ سے یہ مسائل جو ہیں وہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اس پر ہم آگے چل کر تفصیل سے بھی سنیں گے, لیکن کچھ جو آپ کی معلومات ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے.
جی, میں نے جس طرح پہلے ذکر کیا کہ پاکستان میں پروڈکشن یا اویلیبلٹی کا ایشو نہیں رہا, ہماری بمپر کراپس ہیں. ایشو یہ ہے کہ ایک تو جو بے روزگاری ہے پاکستان میں وہ زیادہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی جو قوت خرید ہے وہ کم ہوئی ہے کیونکہ پرائسز اتنی بڑی ہیں, اس کے حساب سے ویجز نہیں انکریز ہوئی ہیں. اور پھر جو ڈیزاسٹرز رہے ہیں ون آفٹر دی ادر, ہم نے فلڈ دیکھے, پھر ہم نے سوات کا انفلکس دیکھا, پھر اس کے بعد ابھی نارتھ کا جو کانفلکٹ ہے وہ ہم نے دیکھا, تو اس میں اچھی بلی جو فیملیز تھیں ان کی بھی جو قوت خرید ہے وہ متاثر ہوئی ہے. گھر سے بے گھر ہونا, پھر ظاہر ہے کوئی ان کے پاس ذریعہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کوپ اپ کر سکیں, تو وہ اسسٹنس پہ ہی ریلائے کرتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ کوئی کام کر سکیں اور اپنی جو انرجیز ہیں اس کو کہیں بہتر جگہ پہ یوٹیلائز کر سکیں. پھر جو ایک کچھ سیفٹی نیٹس ہیں وہ موجود نہیں ہیں. اگر اس طرح کی سچویشن میں کچھ سیفٹی نیٹس ایسے انیشیٹ کر دیے جائیں جو گورنمنٹ کی سطح پہ ہی ہوں گے obviously, کیونکہ ڈیولپمنٹل جو ایجنسیز ہیں وہ ایک حد تک کسی بھی ملک کو سپورٹ کر سکتی ہیں, اور ظاہر ہے جب پاکستان جیسا ملک جو کہ فوڈ ایکسپورٹ کرتا ہے اور ہمارے پاس اتنے ذرائع موجود ہیں کہ جو ہماری پاپولیشن ہے اس کی ہم نیڈس کو پورا کر سکیں, تو اس صورت میں جو ڈیولپمنٹ ایجنسیز ہیں وہ بھی جو
آلریڈی پروگرامز ہوتے ہیں انہیں کو کمپلیمنٹ کر رہی ہوتی ہیں.
جی جی جی, آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں, کچھ کالرز کو لیتے ہیں بہت مختصر. باٹا گرام چلتے ہیں جہاں سے نواز نے کال کیا ہے. جی پورا نام کیا ہے اور کیا کہنا چاہیں گے؟
جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو فوڈز ہیں ان کی پرائسز تو زیادہ ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ کسانوں کو مطلب یہ کوئی مراد نہیں دے رہے. کیا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کسانوں کو مراد دے تاکہ وہ بیچارے جو ہے نا ان کے ساتھ کی وابستگی پیدا ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ فصل جو ہے نا وہ پیدا کرنے کی کوشش کرے.
جی جی اچھا سوال ہے آپ کا, جی شکریہ کال کرنے کا. اور میاں والی سے کال کیا ہے مرید خان نے.
السلام علیکم جناب, دعوت کا ارشاد کر رہا ہوں. جناب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں غربت, بے روزگاری, مہنگائی کی وجہ سے غریبوں کے ایک تو بچے زیادہ ہوتے ہیں, دوسرا ان کو تعلیم نہیں دے سکتے, جس کی وجہ سے بچوں کو وہ مجبور مدرسوں میں بھیجتے ہیں, تو وہاں جب وہاں سے فارغ ہوتے ہیں تو ان کو نوکری نہیں ملتی, تو وہ نوکری نہ ملنے کی وجہ سے وہ دہشت گردی کی طرح چلے جاتے ہیں. اس لیے پاکستان میں دینی تعلیم کے ساتھ دنیائی تعلیم مفت ہونی چاہیے جناب.
اچھا شکریہ. اور چار صدا سے ہمیں کال کیا ہے ڈاکٹر فضل وہاب نے. جی
السلام علیکم باجی.
وعلیکم السلام
باجی, آپ سے بات کر کے بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں, کیونکہ چارسدا جو ہے کے پی کے کا بہت پسماندہ علاقہ ہے.
جی جی.
اور میں جو بات کر رہا ہوں وہ بیچوز میں, میں جو صبح بیٹھتا ہوں اور میرے بچے جو آتے ہیں ان کی حالت ذات بہت خراب ہوتی ہے, جو ان کی نشوونما بہت کم ہوتی ہے, ان کو اعزاز کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اس لیے اگر میں آپ سے یہ درخواست کروں کہ کے پی کے جو بھی چوز ہے ادھر چار صدر میں تقریباً 45 تو اس کے لیے اس بچوں کا کیا بندوبست کیا جائے جو اعزائیت کی کمی کا شکار ہے. یہ جو فاٹا نہیں ہے یہ سیٹل ایریا ہے, اس کا کیا کیا جائے؟ اور باقی یہ بیلنس چیک اینڈ بیلنس اس کے اوپر ہے یا نہیں ہے کہ اس کی تقسیم اچھی طریقے سے شفاف طریقے سے ہو رہی ہے؟ اس پروگرام کی جو اجزاء ہے عائشہ ہے کیسے اس کی شفافیت یقینی بنائی جائے گی؟ شکریہ میڈم.
جی جی شکریہ. ڈاکٹر زبیر اقبال, اگر آپ جو کالر نے ایک درخواست کی سمجھ لیجئے, لیکن بڑا اہم سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو زمین ہے اس کی پیداواری صلاحیت کس طرح بڑھایا جائے اور ان فارمرز کو کس طرح امداد دی جائے تاکہ پیداوار میں اضافہ ہو.
دیکھیے نا, یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے, یہ ایک بہت اہم سی بات ہے اور تمام دنیا میں یہ ریلیونٹ ہے. اس کو کرنے کے لیے آپ کو ریسورسز کی ضرورت ہوگی, آپ کو انویسٹمنٹ کرنی ہوگی, جس کے لیے آپ کو ملک کے اندر اس کیپیسٹی پیدا کرنی ہوگی کہ آپ وہ انویسٹمنٹ کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ پالیسیز کو بدل سکیں. مشکل یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں اس وقت انٹرسٹ گروپس ہیں یا اسٹیک ہولڈرس ہیں وہ اس میں کوئی خاص اہمیت نہیں دے رہے ہیں اور اسی وجہ سے پالیسی چینجز نہیں آ رہی. جیسے کہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا اور کئی دفعہ یہ بات آئی ہے کہ دیکھیے, کسی ملک کی اکنامک کنڈیشن بہتر ہونے کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر اکنامک گروتھ بڑھے اور اس کو بڑھانے کے لیے سسٹین قسم کی پالیسی چینجز کی جائیں. اس میں یہ پالیسیز بھی آ جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ ایک عام پالیسی آ جاتی ہے کہ اپنے ملک میں آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ آپ اپنی انویسٹمنٹ کو بڑھا سکیں تاکہ آپ نئی ٹیکنالوجیز بھی لا سکیں, آپ نئی ریسورسز بھی لا سکیں, آپ لوگوں کو ٹرین بھی کر سکیں کہ وہ ٹھیک قسم کی ٹیکنالوجیز اور ریسورسز کو استعمال کریں. اسی لیے ضروری بات یہ آ جاتی ہے کہ مائکرو لیول پہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی پروگرام شروع کر دیا تو اس سے کچھ ٹیمپرائرلی کچھ ہو جائے گا, لیکن اگر آپ کو سسٹیننگ اور سسٹین قسم کی چینجز چاہیے تو آپ کو میکرو لیول پہ بہت کچھ کرنا پڑے گا. اس میں صرف یہی نہیں کہ نئی ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرنا ہے اور زمین کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھانا ہے جو کہ بہت اہم ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی ریسورسز کو کیسے استعمال کر رہے ہیں. اس وقت پاکستان میں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر آپ کی جو سیونگ ریٹ ہے وہ گرتا جا رہا ہے, انویسٹمنٹ گرتی جا رہی ہے, تو ایسے معاملات میں آپ کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر نئی ٹیکنالوجی آئے گی یا نئے ریسورسز استعمال کیے جائیں گے جس کی وجہ سے پروڈکٹیوٹی بڑھے گی؟ جب تک آپ یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کچھ نہیں ہوگا. اسی لیے ضروری یہ ہے کہ یہ سوچنا ضروری ہے کہ ہم اپنی اکانومی کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 1999 سے لے کے 2007 تک جو کنزمپشن ایکسپینڈیچر تھا ایوریج انکم کے تحت گرتا جا رہا تھا, کیونکہ اس وقت اکانومی گرو کر رہی تھی, لوگوں کے پاس پیسے زیادہ تھے اور انفلیشن نہیں تھی, جس کی وجہ سے وہ اس مقام پہ پہنچ گئے تھے کہ وہ سیلف ریلائنٹ بھی ہو گئے تھے اور سیونگز بڑھتی چلی جا رہی تھی. جب تک آپ اس طریقے سے نہیں سوچیں گے, بہت مشکل ہے کہ آپ مائکرو لیول پہ کچھ کر سکیں جو سسٹینیبل.
جی جی, تو اس موڑ پہ ہم ڈاکٹر زبیر اقبال کو خدا حافظ کرتے ہیں. امجد جمال ہمارے ساتھ رہیے, کیونکہ ہم چاہیں گے کہ اگلے موڑ پہ بھی آپ ہمارے ساتھ رہیں اور بات کریں. لیکن بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ پاکستان افغانستان کی سرحد پر تجزیہ کار نور زمان اچکزئی ہیں. اور نور زمان, آپ کو خوش آمدید.
تھینک یو.
تو ہمارے ساتھ امجد جمال ہیں جو ورلڈ فوڈ پروگرام کے افسر ہیں, اور ہم ایک بڑے اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں, اور موضوع یہ ہے کہ امریکی محکمہ زراعت کا کہنا ہے کہ ایک اوسط پاکستانی خاندان تقریباً اپنی آدھی آمدنی خوراک پر خرچ کرتا ہے. تو اس ایک گھنٹے میں جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ خوراک تو ظاہر ہے مہنگی ہو گئی ہے پاکستان میں, بٹ اس کے مہنگے ہونے کی کچھ وجوہات بھی ہیں, اور آپ بھی جانتے ہیں کہ سمگلنگ جو ہے وہ ایک بڑی وجہ ہے. تو کچھ اپنے تجربات سے بتائیے, کیونکہ آپ چمن میں ہیں اور یقیناً آپ دیکھتے ہوں گے کہ بارڈر کے اس پار ٹرکیں جاتی ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ اشیاء خوردنوش کہاں پیدا ہوتی ہے اور کہاں لے جائی جاتی ہے؟
جی بڑی مہربانی. جہاں تک ہمارا تجربہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب پاکستانی لازمی بات ہے کہ وہ جتنا کماتا ہے, جتنا اپنے کمائی کا حصہ خرچ کرتا ہے اپنے خوراک پہ, ظاہر ہے کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر جو افغانستان ہے, افغانستان میں بڑے پیمانے پہ جو پاکستان سے اشیاء خوردنوش کی ترسیل ہوتی ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے پیمانے پہ کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے پیمانے پہ اشیاء خوردنوش جو ہے وہ افغانستان منتقل ہوتے ہیں, قانونی طریقے سے بھی غیر قانونی طریقے سے بھی. اب جب 2013 سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے پیمانے پہ گندم, آٹا, چاول اور دیگر جو زرعی اجناس ہے جس میں سبزیاں ہیں اور فروٹ ہے پاکستانی جو افغانستان منتقل ہو رہے ہیں, پچھلے 2014 کے پچھلے چھ مہینے کے دوران جو جون تک ایک سروے کیا گیا تھا یہاں پر کسٹم حکام نے, تقریباً ڈیلی بیسس پہ 30 ٹرک روزانہ کی بنیاد پہ اٹا جو ہے وہ افغانستان انلیگل طور سے جا رہا ہے, جس میں ایک تو لیگل طریقے سے بھی جا رہا ہے ایکسپورٹ, لیکن یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بعض جو تاجر ہے وہ جس طرح کے 30 ٹن کے حساب سے ایک ٹرک کا وہ کسٹم ڈیوٹی متعین ہے, لیکن اس حد کے 50 ٹن جو اٹا ہے وہ لے کے جاتے ہیں, 20 ٹن اس میں وہ مطلب سمگلنگ کے زمرے میں آتا ہے وہ لے کے جاتے ہیں. اسی طرح جو کہ لوکل لوگ ہیں یہاں پر جس کو لگڑی کہتے ہیں, چھوٹے سمگلر کہا جاتا ہے, سائیکل, موٹر سائیکل, رکشہ, گدا گاڑی پہ بھی 1 سے 10 جو بوری اٹا ہوتا ہے یا گندم ہوتا ہے وہ لے کے جاتے ہیں, وہ ہزاروں یا سینکڑوں کے حساب میں لگڑی ہوتے ہیں جو چھوٹے سمگلر ہوتے ہیں وہ بھی لے کے جاتے ہیں. تو یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ افغانستان پاکستان کا ایک چھٹا صوبہ بن گیا ہے کہ یا پانچواں صوبہ بن گیا ہے کہ وہاں پر جتنا گندم یا آٹا پاکستان میں استعمال ہوتا ہے اس کا آدھا حصہ جو ہے وہ افغانستان میں بھی لے کے جایا جاتا ہے. لازمی بات ہے کہ پاکستان میں قیمتیں بڑھ گئی ہیں. ابھی عید کے موقع پر میں دیکھا ہے کہ یہاں پر جو مختلف قسم کے جو زرعی اجناس ہیں جو کہ میوجات ہیں یا سبزیاں ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر جو سبزیوں کی قیمتیں ہیں وہ یہاں پر اگر 70 روپے کلو ہے تو وہی سبزی جو ہے چند کی اوپر لانگ کے فاصلے میں جو افغانستان کا سرحدی شہر اسلم بولدک وہاں پہ 120 روپے میں جو فی کلو ہے وہ فروخت کیا جا رہے ہیں. تو لازمی بات ہے کہ یہاں سے لوگ سبزیاں لے کے جاتے ہیں وہاں پر. اسی طرح آلو کی قیمت یہاں پر چمن میں آج 100 روپے فی کلو چل رہا تھا, تو 150 روپے میں اسلم بولدک اور کندار میں کلو چل رہا تھا. تو بڑے پیمانے پہ اس کے فوراً بعد بعد لوگوں نے آلو جو ہے وہ کندھار سمگل کرنا شروع کر دیا ہے. اسی طرح آٹے کی بوری جو چمن کوئٹہ بلوچستان میں 3500 سے 3800 کلو کی بوری ہے, یہی بوری لے کے جاتے ہیں افغانستان, تو وہاں پہ 4500 سے 5000 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے. تو سمجھیے بڑی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پر لوگوں کو منافع ملتا ہے, لیکن کسٹم کے جو حکام ہے, جو دیگر ادارے ہیں, جو بارڈر کے فورسز ہیں, وہ اس کو کھلے چھوٹ دے رکھے ہوئے, کیونکہ ان کو بھی اس کا اپنا ایک حصہ مل جاتا ہے. جو آفیسر لوگ ہیں, جو اہلکار ہے, وہ باقاعدہ اس کا بتا لیتے ہیں اور اس کو جانے دیتے ہیں, کہ بلکہ خوشی اس کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ جتنا آٹا لے کے جا سکتے ہیں, جتنے دیگر اجناس آپ لے کے جا سکتے ہیں, آپ لے جائیں, ان کو اپنا حصہ دے دیں. تو لازمی بات ہے کہ پاکستان کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور افغانستان میں بھی اس سے زیادہ بڑھ گئی ہے. اگر پاکستان میں قیمت 50 روپے ہے تو افغانستان میں قیمت جو ہے 80 روپے بنتا ہے, اور افغانی جو ہے ایک افغانی تقریباً 1.5 روپیہ یا 2 روپیہ بنتا ہے. تو یہاں کی جو تاجر ہے, یہاں جو تاجر ہے وہ لیگل طریقے کے بجائے وہ انلیگل طریقے سے سامان لے کے جاتے ہیں, کیونکہ اس کو منافع ملتا ہے. اس کی ایک پاکستان کو نقصان یہ ہے کہ ایک تو کسٹم کی ریونیو کم ہو گئی ہے, اور جو ٹیکس یہاں پہ پاکستان کے خزانے میں جمع ہوتا تھا وہ اب جمع نہیں ہو پا رہا ہے, اور لوگ جو ہے اس کا رجحان جو ہے وہ سمجھنے کی طرف بڑھ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت کا بھی ہاتھ ہے, حکومت بھی اس سلسلے میں کوئی کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں, بلکہ وہ اس کو اجازت دے رہے ہیں کہ آپ انلیگل طریقے سے لے کے جائیں, اگر کیونکہ اگر پیسہ قومی خزانے میں جمع ہوتا ہے یا ان کے جیبوں میں چلا جاتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ قومی خزانے میں جمع ہونے کے بجائے ان کے جیب میں چلے جائیں. تو لوگوں کا رجحان جو ہے آپ سمجھنے کی طرح جانے میں زیادہ بڑھ رہا ہے, اور خاص کر اشیاء خوردماش کی جو ہے وہ زیادہ لوگ اس طرف سمجھنے کی پر توجہ دے رہے ہیں.
امجد جمال, آپ کیونکہ ایک بین الاقوامی خوراک کے ادارے میں کام کرتے ہیں, لہٰذا آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا ڈبلیو ایف پی جیسے ادارے ملک کے اندرونی حالات کو بھی دیکھتے ہیں جب وہ امدادی اپنی پروگرامز کرتے ہیں, اور اس کے مد نظر وہ اپنی امداد دیتے ہیں؟
دیکھیں, ہمارے جو پروگرامز ہوتے ہیں وہ ہم کمپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ کی ان ایفرٹس کو جو کہ آلریڈی ان پلیس ہوتی ہیں. ہم نئے سرے سے یا کوئی نئے پروگرامز اس طرح سے نہیں انوینٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بالکل ہی ہٹ کے ہوں ان پالیسیز سے یا ان پروگرامز سے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو ایفرٹس ہو رہی ہیں غربت کو کم کرنے کے لیے, بھوک کو کم کرنے کے لیے, پاورٹی کو کم کرنے کے لیے, ہمارے جو پروگرامز ہوں وہ ان کو کمپلیمنٹ کر سکیں. اب جس طریقے سے پاکستان میں نیوٹریشن کے ایشوز ہیں کہ مال نیوٹریشن بہت زیادہ ہے بچوں میں اور خواتین میں, تو ہم نے جو ایک گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے سن, جو ڈیکلریشن پاکستان بھی اس کا سگنیٹری ہے, اسکیلنگ اپ نیوٹریشن, ہم نے اس کو اپنا جو پروگرام ہے پاکستان کے اندر نیوٹریشن پہ ہیویلی ہم فوکس کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر ہی ہم ایسی پروڈکٹس بنا رہے ہیں جس سے ایک طرف تو لوکل جو اکانومی ہے اس کو مدد مل رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انڈر نیوٹریشن ہے, جو مال نیوٹریشن ہے, اس کو بھی ہم کم کرنے میں کوشش کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ ہم مل کے. پھر جو ریلیف کی ایکٹیویٹیز ہیں, آئی ڈی پیز کا ایشو ہے یا جو ڈیزاسٹر آ جاتا ہے, اس میں حکومت جب بھی ورلڈ فوڈ پروگرام کو کال ان کرتی ہے تو گورنمنٹ ہمیں ڈونیٹ کرتی ہے ویٹ, اور ہم اس کو ویٹ فلار میں کنورٹ کر کے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں ان آئی ڈی پیز میں یا ان افیکٹڈ کمیونٹیز میں جہاں پہ ڈیزاسٹر آیا ہوتا ہے. پھر ہم جو گورنمنٹ کی کیپیسٹی ہے ڈیزاسٹر کو ڈیل کرنے میں, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز, ان کو ہم ایک نیٹ ورک بنا کے دے رہے ہیں ان اسٹیٹ آف دی آرٹ ویئر ہاؤسز کا, کہ جہاں سے یہ افیکٹولی رسپانس انیشیٹ کیا جا سکتا ہے ان کیس خدا نہ خواستہ کوئی فیوچر میں ڈیزاسٹر آ جائے. تو ڈیزاسٹر پریپیئرنس پہ بھی کام ہو رہا ہے, انڈر نیوٹریشن پہ بھی, مال نیوٹریشن پہ ہم کام کر رہے ہیں, ریلیف کی ایکٹیویٹیز میں گورنمنٹ کو سپورٹ کریں, اور جو اسکول فیڈنگ پروگرام ہے یا ایجوکیشن کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں بھی جہاں کم ہے اٹینڈنس, جہاں پہ تعلیم کا رجحان کم ہے, وہاں پہ ہم انسینٹیو پرووائڈ کرتے ہیں. جس طرح کہ آپ نے اپنی رپورٹ میں بھی ذکر کیا ہے کہ فاٹا کے اندر ورلڈ فوڈ پروگرام تقریباً 200,000 سے زائد بچے اور بچیوں میں جو تعلیم سے آگاہی ہے یا ان کو اسکول میں ریٹین کرنے کے لیے ہم انسینٹیو دیتے ہیں, کیونکہ فاٹا کی جو ایجنسیز ہیں 6, ان میں بہت ساری ریزنز کی وجہ سے جو ایجوکیشن ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے, تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو مین اسٹریم میں لائیں, ایجوکیشن کو وہاں پہ ریوائو کریں, और प्राइमरीज इसलिए फोकस रखा है कि वहां से बेस बनती है, लोगों में शऊर आता है, एजुकेशन बढ़ेगी और फिर उसको सेकेंडरी में हम कन्वर्ट करते हैं। सेकेंडरी में भी हम इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं ताकि लोगों को दायरे जब बच्चा बड़ा होता है या बच्ची बड़ी होती है तो उनकी कोशिश ये होती है पेरेंट्स की कि वो उसको काम पे लगा दें ताकि एडिशनल इनकम जनरेट हो उस फैमिली के लिए। लेकिन हम वहाँ पे भी फैमिली की सपोर्ट के लिए टेक होम राशन देते हैं ताकि वो घरों को वो एडिबल ऑयल लेके जाएं। तो कुछ ही हद तक हम कोशिश कर रहे हैं कि फैमिली का भी बर्डन कम हो और बच्चे स्कूलों में भी रह सकें।
जी बहुत शुक्रिया, ये थे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अफसर अमजद जमाल, आपकी शिरकत का शुक्रिया और हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। नूर जमान अचकज़ई हमारे साथ रहें, कुछ हमें कॉल्स आई हैं बहुत मुख्तसर उनको लेते हैं। मर्दान से हमें कॉल किया है हमीद ने। जी जनाब हमीद,
अस्सलाम वालेकुम भाजी, क्या हाल है, तबीयत ठीक है?
जी जी शुक्रिया, कहिए।
ये अच्छा प्रोग्राम आपने आज अरेंज किया है।
अच्छा,
ये वर्ल्ड फूड का प्रोग्राम जो है ना, जो फाटा में चल रहा है, उससे लोगों को काफी बच्चों को फायदा हुआ है।
अच्छा।
और ये बलूचिस्तान से जो बंदा आपने इनवाइट किया है फोन पर, उसने जो बातें की है वो काफी इसमें वजन है।
अच्छा।
क्योंकि कीमतों का तयन तलब और रसद से होता है। जब बाजार में चीज ज्यादा आता है तो उसकी कीमत ऑटोमेटिकली कम होगी, उसकी सरपिन जो कम होंगे और रसद ज्यादा होगा तो कीमत ज्यादा होगी, कम होगी और तलब कम होगा और रसद ज्यादा होगा तो फिर कीमत कम होगी और चीज कम आएगा।
जी 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 बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये मुआशियात का उसूल आपने बताया, लेकिन क्योंकि हमारे पास वक्त कम होता है लिहाजा हमें आगे बढ़ना है। हमें नौशेरा से कॉल किया है जमाल आफरीदी ने।
जमाल आफरीदी
जी सर।
जी कहिए।
जी सर।
जी जी कहिए।
मेरा सवाल ये है कि जो मुतासरीन है पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी हो उनको इमदाद मिल जाती है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं आज अभी भी अपने बच्चों के साथ एक्सटेंट में रह रहा हूँ और मैंने अपने लिए गर्मी के लिए एक बरांडा बनाया हुआ है जो अपनी हाथों से बनाई हुई है, बल्कि इदारों से नहीं। तो इनसे मेरा ये सवाल है कि यह हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते।
अच्छा, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। नूर जमान अचकज़ई हमारे साथ रहें, क्योंकि ये जो आपने बात शुरू की और हम स्मगलिंग की जो बात कर रहे हैं, इसी हवाले से अभी हम सिंध चलते हैं जहां हिसार फाउंडेशन के सरबराह डॉक्टर सोनो खनग्रानी लाइन पर हैं। और डॉक्टर सोनो, आपको खुशामदीद।
थैंक यू।
तो बुनियादी तौर पे हम बात कर रहे हैं ख़ुराक के बारे में, और ख़ुराक बहुत महंगी हो गई है पाकिस्तान में 2008 से, और एक वजह जो कि हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं वो ये कि जो पैदावार है वो सरहद पार दूसरे मुल्कों में ले जाया जाता है और कुछ लोग जो हैं उससे खूब मुनाफा कमाते हैं। थरपारकर की कुछ सूरत हाल बताइए, हम भी जानते हैं वहाँ कहत होता रहता है उमूमन। क्या वहाँ जो रोड्स बने हैं और फ़ौज ने भी रोड्स बनाए हैं पिछले सालों में, क्या अभी तक आपके ख़्याल में अशियाए खुर्दनोश स्मगल किया जाता है, भारत ले जाया जाता है?
नहीं, मेरा ख्याल है कि 85 के बाद ये सिलसिला बहुत कम हुआ है, और हाल ही में क्योंकि दूसरी साइड पे इंडिया की तरफ से फेंस किया हुआ है सारा बॉर्डर, तो यहाँ से जो खुदनोश की अशिया समग्र होती थी, अगर होती थी तो वो अभी आजकल नहीं हो रही। तो ये तो इस बॉर्डर से, अभी बॉर्डर बिल्कुल ही पोरस नहीं रहा, ये ऑलमोस्ट सील बॉर्डर है जिसके ऊपर फेंस लग गया है, और अनाफ कच्छ में भी फेंस लग गया है जहाँ से कुछ जाने की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। तो जहाँ तक रोड का तलक है और आने जाने की सहूलत का तलक है, वो जरूर बेहतर हुई है, लेकिन उससे कोई ये नहीं कहा जा सकता कि फूड स्मगलिंग का جو اندازہ وہ بھی بڑھ گیا یا ہو رہا ہے. اس طرح کی اس وقت صورتحال کافی کنٹرول میں.
اچھا نور زمان اچکزئی, کیونکہ آپ یقیناً آپ کی نظر پورے ملک پہ ہوگی, جس طرح سے ڈاکٹر سونو نے کہا کہ بھارت کی طرف اب جو اشیاء خورد و نوش ہے اس کی اسمگلنگ کنٹرولڈ ہے, آپ کا کیا تاثر ہے کہ زیادہ تر اب افغانستان اور کہاں لے جایا جا رہا ہے سامان؟
جی دیکھیے, افغانستان کا جو دار و مدار ہے خوراک کا وہ زیادہ تر پاکستان پہ منحصر ہے. پچھلے سال وزارت تجارت نے افغانستان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا کہ افغانستان کو گندم اور آٹا ایکسپورٹ کیا جائے گا. اس سلسلے میں پاکستان نے ایک پیکج ترتیب دیا تھا کہ پی ٹن 700 روپے ٹیکس جمع کیا جائے گا جو پاکستانی تاجر ایکسپورٹ کرے گا آٹا افغانستان کو. تو اس سلسلے میں جو بڑے تاجر تھے جو جن کے پاس زیادہ پیسہ تھا انہوں نے اس میں ہاتھ ڈالا اور اتنی کم جو ٹیکس جمع کیا جا رہا ہے پی ٹن کے حساب سے تو ان لوگوں نے اسے فائدہ اٹھایا. جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ایک ٹرک میں 30 ٹن کا پیکج دیا گیا تھا کہ ایک ٹرک میں آپ 30 ٹن آٹا یا گندم لے کے جا سکتے افغانستان, تو یہاں کے تاجروں نے اسے فائدہ اٹھاتے ہوئے 30 ٹن کے بجائے 50 ٹن لے جانے لگے ہیں. اور یہاں پہ جو کانٹا سسٹم ہے جو کہ وزن کیا جاتا ہے وہ ونگ کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں, وہ پرچی بنا دیتے ہیں کہ 30 ٹن کا ٹرک ہے یہ, اور اس کے ساتھ جو کسٹم کی اہلکار ہے پاکستانی اور کسٹم کے جو اہلکار ہے افغانی وہ بھی ملے ہوئے ہوتے ہیں, وہ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ یہ 30 ٹن کے حساب سے ٹرک جا رہا ہے. اور اسی 30 ٹن کے ٹرک کے علاوہ اگر دن میں 30 ٹرک جاتے ہیں افغانستان تو اس حساب سے وہ 50 ٹرک بھی لے کے جاتے ہیں. ایک بات اور بھی ہے کہ یہاں پر کیوں اضافہ ہوا ہے مہنگائی میں؟ پاکستان میں ایک سلسلہ چل رہا تھا لوگوں کے پاس جو کہ لوکل مقامی لوگ تھے, ان کے پاس کارڈ ہوتے تھے راشن کارڈ جن کو ماہوار آٹا یا گندم ملتا تھا, لیکن پچھلے 7-8 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سلسلہ بند ہو چکا ہے. یہاں کے مقامی لوکل میڈیا میں اس طرح کی خبریں آ رہی ہے کہ جو گورنمنٹ کوٹا مہیا کرتے ہیں مختلف اضلاع کو, مطلب ضلع کوئٹہ یا ضلع قلعہ عبداللہ یا چمن یا پشین کے لیے اگر 30,000 ٹن کا کوٹا ہوتا تھا کہ وہ تحصیلدار جو فوڈ کا تحصیلدار ہوتا تھا اس کے توسط سے راشن کارڈ ہولڈرز کو یہ کوٹا پھر تقسیم کیا جاتا تھا, ان کے پاس لے کے جاتا تھا, وہ سلسلہ اب رک گیا ہے. میڈیا میں سے خبریں آئی ہے کہ پچھلے 5-6 سال سے جو کوٹا مختص تھا اس کو غیر قانونی طریقے سے وہ مل مالکان پہ فروخت کرتے گندم, وہ پھر پسائی کر کے وہ اس کو جو بڑے سمگلر ہیں اس کے ہاتھوں فروخت کرتے ہیں, اور یہی آٹا گندم جو ہے وہ آٹا بن کے پھر افغانستان میں غیر قانونی طریقے سے ایکسپورٹ کے مت میں افغانستان سمگل کیا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے مہنگائی کی کہ پاکستان میں مہنگائی بڑھ گئی ہے. اور پچھلے 2 مہینے رمضان سے قبل یہاں پر آٹے کی تھی بوری جو تھی وہ 4500 اور 3500 کلو کی بوری پہنچ گئی تھی, لیکن جب زیادہ آٹا سندھ اور پنجاب سے بلوچستان میں آنے لگا تو اس کی قیمتیں گر گئی. لیکن یہاں پہ جو تاجر لوگ تھے انہوں نے اس کو ڈمپ کرنا شروع کر دیا, اور رمضان میں پھر اس کو ایک اچانک افغانستان سپلائی شروع کر دی, تو ایک بار پھر اب عید کے دنوں میں مہنگائی بڑھ گئی ہے بلوچستان میں, بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں. نہ صرف یہ کہ چمن سے یہ ایکسپورٹ چل رہا ہے بلکہ یہ تورخم کے راستے بھی یہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے, اور اس کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ پاکستانی عوام کو ہو رہا ہے. حکومت کو اگر فائدہ ہو رہا ہے لیکن حکومت یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اپنے عوام کو اس کا کتنا نقصان ہو رہا ہے, اور جو غریب لوگ ہیں وہ غریب تر ہوتے جا رہے ہیں, جو امیر ہیں وہ امیر تر ہوتے جا رہے ہیں, اور غریب جو ہے وہ دن کو یہ سوچتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے وہ اتنا پیسہ کمائے کہ وہ رات کو اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے. تو اس سے پھر شدت پسندی, جرائم اور چوری ڈکیتی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. یہ بنیادی وجوہات ہے کہ یہاں پر اگر مہنگائی بڑھتی ہے تو لوگ جو ہے وہ تشدد کے راستے اختیار کر لیتے ہیں. اس میں میرا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے سمگلنگ کرنا چاہتے ہیں, زور زبردستی بھی چیزیں جو ہے خوش ہے خوردنوں جو ہے وہ بارڈر پار لے کے جانا چاہتے ہیں. اور چمن کا جو بارڈر ہے وہ اس طرح سیل نہیں ہے جس طرح کی دنیا کے دیگر جو بارڈر ہے, یہ کلم کلا بارڈر ہے. نہ صرف یہ کہ ایک تو امداد کا مرکزی راستہ ہے, اس کے علاوہ انلیگل روٹ سے غیر روایتی راستے ہیں جہاں سے بھی لوگ بآسانی یہ چیزیں سرحد پار لے کے جا سکتے ہیں, اور وہاں پہ اس کو کافی منافع ملتا ہے. عالم بات ہے کہ وہ لازمی طریقے سے یہ چیزیں افغانستان لے کے جاتے ہیں، جس میں یہاں کے آفیسرز وہ جو کسٹم کے اہلکار اور دیگر سیکورٹی ایجنسیز کے جو اہلکار ہیں اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے.
بہت شکریہ آپ کا. نور زمان اچکزئی جو کہ چمن کے بارڈر پہ ہوتے ہیں، آپ نے بہت مفید معلومات سننے والوں کو دی، آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
میں ایک پاکستانی امریکہ میں پلی بڑھی، یہاں کے رسم و رواج میری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے. یہاں کے تجربات نے مجھے بہت کچھ سکھایا، مگر جیسے ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں اور ہر کہانی کے دو پہلو، اسی طرح امریکہ میں میری شناخت کے اور بھی کئی پہلو ہیں. میں ہوں عائشہ گلانی، تو آئیے میرے ساتھ میرے اس نئے سفر پر وی او اے اردو سروس کی نئی پیشکش کہانی پاکستانی میں.
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے مذاکرہ سن رہے ہیں اور ہمارا مذاکرہ چل رہا ہے امریکی محکمہ زراعت کی اس رپورٹ پر کہ ایک اوسط پاکستانی خاندان تقریباً اپنی آدھی آمدنی خوراک پر خرچ کرتا ہے. اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ حصار فاؤنڈیشن کے سربراہ ڈاکٹر سونو خنگرانی ہیں، اور ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے وکیل، استاد اور سیاسی تجزیہ کار شہاب استو نے. تو شہاب استو، آپ کو بھی خوش آمدید. تو ہم اب پورے ملک کی بات کر رہے ہیں کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ پچھلے 3-4 سالوں میں، بلکہ 2008 کے بعد کہا جاتا ہے کہ خوراک پاکستان میں بہت مہنگا ہوا ہے. پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور اس لحاظ سے آئیڈیلی تو خود کفیل ہونا چاہیے، لیکن ہم بھی جانتے ہیں کہ پچھلے سالوں میں پاکستان میں زراعت میں کی جو پیداواری صلاحیت ہے زمین کی، وہ بھی گر گئی ہے. اس کی وجوہات کچھ بتائیے.
جی، شہاب استو سے آپ پوچھ رہی ہیں؟
جی جی، شہاب استو سے پوچھ رہی ہوں. جی جی
جی جی، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے کئی سالوں سے پاکستان میں جو ایگریکلچر کا انفراسٹرکچر ہے وہ بری طرح متاثر ہوا ہے بیکاز آف سو مینی ریزنس، لیکن فلڈز اور فلش فلڈز جو آپ کو بتایا 2-3 سال پہلے سے جو آ رہے تھے،
جی جی،
اس کی وجہ سے جو یہاں کا جو سارا ایگریکلچر جو انفراسٹرکچر تھا، کینال تھے، ان کی لائننگ تھی، اور مختلف قسم کے جو پرانے زمانے سے جو آف شوٹس تھے، نیچرل اسٹریمس تھی، وہ ساری کی ساری بیکاز آف دا رین اینڈ فلڈ، اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ بیڈ گورنمنٹ ہے بیکاز جو پاورفل لینڈ لارڈ ہیں انہوں نے ان کو بند کر دیا ہے.
جی،
تو اس کی وجہ سے جو اوور آل اس کا جو امپیکٹ پڑا ہے کہ ہماری جو ایگرین سوسائٹی ہے، خاص طور پہ سندھ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، وہ بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے. اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جب سے پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے اور بینکس جو ہیں وہ پرائیویٹائز ہوئے ہیں، تو جو کریڈٹ لائنز تھی وہ بہت محدود ہو گئی ہیں، اور جو عام بےچارا جو فارمر ہے یا چھوٹا جو خاص طور پہ لینڈ ہولڈر ہے، اس کے لیے کریڈٹس لینا اس لیے ایکسپینسو اور ڈیفیکلٹ. اور زیادہ تر جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، کریڈٹ لائنز جو اوپن ہیں وہ کنزیومر گوڈس کے لیے ہیں، یا فلوٹنگ لونز جو دیتے ہیں کمپنیز کو کراچی میں خاص طور پہ، تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. پھر اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ابھی تک انٹرنیشنل پرائزز جو بیچ میں کافی بڑھ گئی تھی کموڈیٹیز کی، وہ بیچ والا جو ہے وہ تو لے لیتا ہے جو انٹرمیڈیری ہے، لیکن جو عام ورکر ہے بےچارا، جو فارمر ہے یا جو اسمال لینڈ ہولڈر ہے، اس کو پوری طرح نہیں مل رہی، تو وہ انسینٹیوائز نہیں ہو پا رہا. تو اس لیے ان ساری وجوہات کی وجہ سے پھر انپٹس کی قیمت بہت بڑھتی جا رہی ہے. پھر آئی ایم ایف کے پریشر سے جو سبسڈیز کم ہوتی جا رہی ہیں، خاص طور پہ جو فارم انپٹس ہیں ان کے حوالے سے، تو اس سے بھی جو ہے ظاہر ہے کاسٹ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کے مقابلے میں آپ کی جو انکم ہے وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ نہیں بڑھ رہی. تو جنرلی تو امپریشن یہ ہے کہ جی کیونکہ انٹرنیشنل جو ہے وہ کموڈیٹی پرائزز جو ہے وہ بڑھ گئی ہیں, تو اب تو رورل سوسائٹیز کو جو ہے فلرش کرنا چاہیے اور وہاں پہ اب خوشحالی آنی چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں تو ایسی کوئی ڈیولپمنٹ مجھ کو نظر نہیں آئی. اور اس کا ایک اور جو میں شاید پہلے بھی ذکر کرتا ہوں, جو سب سے بڑا ریزن ہے وہ ہے لا اینڈ آرڈر کا, کہ آپ کے جو لوکل انویسٹرز ہیں یا جو انٹرنیشنل جو کمپنیز ہیں, خاص طور پہ مڈل ایسٹ کی کچھ کمپنیز ہیں جنہوں نے سندھ کے کچھ علاقوں میں تو انویسٹ کیا ہے, لیکن وہ انٹیریئر خاص طور پہ جو نارتھ آف سندھ ہے جہاں پہ زیادہ تر جو ہے رائس اور ویٹ وغیرہ ہوتی ہے, وہاں پہ وہ انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو انٹرنیشنل انویسٹر بھی نہیں آ رہے, اس وجہ سے اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ کڈنیپنگ کا رینسم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور لوگ جو ہے کئی 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 ہفتوں سے غائب ہو جاتے ہیں, دن دن دے پے دے رینسم ٹو گیٹ بیک, تو وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اور جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ جو ہے بڑھتی جا رہی ہے, فیول کے پرائزز, تو یہ ساری چیزیں مل کے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے یہاں پہ یہ جو آرٹیفیشل فوڈ اسکیسٹی اور پلس جو انفلیشن ہے وہ کریٹ کی ہے, اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ سوشل اور پولیٹیکل امپیکٹ بھی بڑا خراب پڑ رہا ہے آہستہ آہستہ.
بالکل بالکل. ڈاکٹر سونو خنگرانی, آپ ایک این جی او کے سربراہ ہیں اور یقیناً آپ ننھے منے بچوں کو دیکھتے ہوں گے جو کم خوراک کی وجہ سے ان کی جسمانی صحت خراب نظر آتی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کیونکہ لوگ اس وقت اپنا بیشتر خرچ خوراک پر کر رہے ہیں اور اس سے نہ صرف غربت نظر آتی ہے لیکن صحت پر بھی جو اثر پڑتا ہے, یہ آگے چل کے جنریشنز کو کس طرح متاثر کرے گا؟
دیکھیں, دو چیزیں تو بڑی واضح ہیں. پاکستان میں اس کے اوپر سروے بھی ہو چکے ہیں. جو ایک غریب خاندان ہے اس کا جو ٹوٹل خرچ یا آمدنی کا حصہ ہے وہ دو چیزوں پہ خرچ ہو رہا ہے, ایک ہو رہا ہے خوراک پہ اور دوسرا ہو رہا ہے ان کے صحت, کیونکہ بیشتر وقت میں ٹھیک نہیں رہتی جو حالات ہیں اس کی وجہ سے, بیماریوں کی وجہ سے. تو 60% سے 70% آمدن جو ہے ان دو چیزوں پہ خرچ ہوتی ہے. اب یہ آمدن اتنی نہیں ہوتی تو جو 80% کمیونٹی ہے, جو غریب لوگ ہیں, وہ قرضہ لے کے اس ڈیفیسٹ کو پورا کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ان کی آمدن سے زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں, وہ پورا نہیں کر سکتے. تو یہ تو بڑا فینومینا ہے. اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا بھی ہوگا, رپورٹس بھی آئی ہیں کہ 60% مال نیشن مدرس اور بچے, ایک سروے کے مطابق جو پاکستان نیوٹریشن سروے نے کیا ہے ریسنٹ پاسٹ میں, اس کے مطابق 60%, اور اس میں سے 50% بچے اور عورتیں ہیں. اب یہ یقیناً اس کا جو اثر ہے, جو ریزلٹ ہے, وہ استاد صاحب نے جیسے بتایا وہ سارے فیکٹرز موجود ہیں, لیکن سب سے بڑی جو اہم چیز تھی پاکستان میں اور سندھ میں خاص طور پہ, جو یہ جو ویٹ تھی وہ ایز اے سبسٹنس کراپ تھی, یہ کیش کراپ کے طور پہ نہیں دیکھا جاتا تھا. جب سے اس کی پرائس بڑھی ہے تو ایک کیونکہ اس پہ اتنا ان پٹ زیادہ خرچہ نہیں ہوتا جس طرح باقی کاٹن پہ یا چلی پہ ہوا کرتا ہے یا گنے پہ ہوا کرتا ہے, تو اس طرح سے اس پہ جتنی پرائس بڑھی ہے 1200 روپے فی 40 کلو گرام کی بوری پہ, تو لوگوں کو یہ ایک کیش بھی نظر آتا ہے. تو جو لوگ گھر میں رکھتے ہیں اس کو بھی بر وقت ضرورت بیچ دیتے ہیں.
اچھا.
اور بدلے میں بازار سے مہنگا آٹا خریدتے ہیں جو کہ تھر پارکر جیسے علاقے میں کبھی بھی 50 روپے کم کلو سے نہیں ملتا. تو یہ ایک فیملی جس کا یہ دہاڑی ہے وہ پوری اگر 200 روپے ہے, اگر وہ 2 کلو بھی.
جی ڈاکٹر سونو کو ہم دوبارہ لیتے ہیں. شہاب استو, آپ سے باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. شہاب استو, آپ ہمارے ساتھ ہیں؟
جی
تو
جی,
بالکل جی. تو ایک طرف تو جس طرح سے ڈاکٹر سونو نے کہا کہ ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے اور وہی لوگ جو کہ غریب لوگوں کو لوٹ رہے ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر یہ وہی ہیں جو کہ مرغن غذا وغیرہ کھاتے ہیں. آپ ملک میں جس طرح کی غیر منصفانہ تقسیم ہے اس کے کیا اثرات دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں جی, آپ اس وقت آپ کو سن کے شاید یہ حیرت ہوگی اگر آپ کو پہلے سے یہ نہیں پتا کہ فائنینس منسٹر نے جو ہمارے ملک کے فائنینس منسٹر ہیں انہوں نے جب بجٹ پیش کی تو انہوں نے اعتراف کیا آن دا فلور آف دا ہاؤس کہ 50% مور دین 50% لوگ جو ہیں یہاں پہ جو بلو پاورٹی لائن جو ہے زندگی گزار رہے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ آدھے سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ انتہائی مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں, ان کی جو بیسک نیڈز ہیں وہ بھی پوری نہیں ہو پا رہی. اب ظاہر ہے آپ سوچیں کہ جب ایک طرف کنسنٹریشن آف ویلتھ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور آپ کے جو فسکل سسٹم ہے یہاں کا وہ بالکل پرو ایلیٹ ہے, آپ کا جو انڈسٹریل کیپٹل اور فائنینشیل جو انٹرسٹ ہے یہاں پہ اس کو بالکل انہوں نے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے. اسٹاک ایکسچینج آج تک کوئی بھی ٹیکس پے نہیں کرتے, کیپٹل گین ٹیکس کوئی نہیں ہے, ویلتھ ٹیکس کوئی نہیں ہے, اور پھر آپ کا سارا گزارا جو ہے وہ صرف لونس پہ اور کریڈٹس پہ ہے. انٹرنیشنل جو آپ کو جو اب تو ڈونیشن بھی نہیں ملتے, اب آپ کو ایڈ بھی نہیں ملتا, آپ کو قرضے لینے پڑتے ہیں. تو اب اس سے ساری اکانومی چل رہی ہے آپ کی قرضے پہ, اباؤٹ 68% 70% آپ پہ چلا جاتا ہے ڈیٹ سروسنگ اور ڈیفینس پہ, 30% سے آپ پورا ملک چلاتے ہیں جس میں بھی آپ کو پتا ہے کہ بے تحاشا کرپشن ہے خاص طور پہ سندھ میں. تو اب یہ جتنا بھی جو ایک فنکشنل اور جو ایک ڈس آرڈر ہے یہاں پہ جو بیڈ گورننس کا ہے اس کا جو ڈائریکٹ افیکٹ پڑتا ہے وہ عام طور پہ غریب آدمی میں پڑتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ پورے ملک میں اس وقت جو ہے آپ کو پتا ہے کہ تقریباً پورے ملک میں اس وقت جو ہے آپ کے افواج جو ہے آپ کی سیکورٹی فورسز پولیس روڈوں پہ نکلی ہوئی ہے اور یہ تقریباً سارا ملک ہی جو ہے وہ کسی نہ کسی آپریشن کا شکار ہے. آپ فاٹا میں دیکھیں, آپ کے پی میں دیکھیں, بلوچستان میں آپریشن چل رہی ہے, کراچی میں آپریشن چل رہی ہے, سندھ کے اندر اب ٹرین گرنا شروع ہو گئی ہے, اور مطلب یہ اتنا خطرناک جو ہے ایک سچویشن بنتی جا رہی ہے دن بہ دن. پھر اوپر سے ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے ان کی پاور سڈن ختم نہیں ہو رہی, وہ ان کے جو اپنے ایجنڈاز ہیں جو ان کی پارٹی اور پرسنل جو وینڈیٹا اور جو انٹرسٹ ہیں وہ اس کو انہوں نے اتنا امپورٹینس دی ہوئی ہے کہ وہ جو بیسک جو اسٹرکچرل پرابلمز ہیں جن کے ان کو انہوں نے ابھی تک اس پہ کسی قسم کی کوئی انیشیٹو نہیں آ رہی. کسی حد تک نواز شریف صاحب نے کم از کم ایک ڈائریکشن دی تھی کہ انڈیا کے ساتھ وہ ٹریڈ کرنا چاہ رہا تھا, پلس پہلی دفعہ پاکستان میں یہ دیکھا گیا کہ جو پولیٹیکل مختلف گورنمنٹس ہیں جنہوں نے پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے گورنمنٹ بنائی ہوئی ہیں پروونسز میں ان کو لیو اینڈ لیٹ لیو والی بات جو ہے وہ پہلی دفعہ دیکھا گیا ہے, کوئی ہارس ٹریڈنگ کوئی کانسپریسی وغیرہ نہیں ہو رہی. لیکن آپ دیکھیں کہ اب یہ 14th of August کو جو ایک بہت بڑا ایک
جی 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 شہاب دوستو جی 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 آپ کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن میں چاہتی ہوں ڈاکٹر سونو آ گئے ہیں کیونکہ ہم اپنے پروگرام کو ابھی کلوز کر رہے ہیں. ڈاکٹر سونو آپ ذخیرہ اندوزی کے بارے میں کچھ بات کر رہے تھے
جی,
تو بنیادی طور پہ جی جی نہیں لیکن ہم ذرا سم اپ کر رہے ہیں یہاں پر, اور بنیادی طور پہ جو ہمارا تھیم تھا وہ یہ تھا کہ پاکستانی خاندان تقریباً اپنی آدھی آمدنی خوراک پر خرچ کرتے ہیں. تو اب جو سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ یہ غربت کے علاوہ بھی بہت ساری وجوہات ہیں نا کہ کیوں پاکستانیز اپنی بیشتر رقم جو ہے یا آدھی رقم خوراک پہ خرچ کرتے ہیں. جی
جی جی غربت کے علاوہ میں نے کہا کہ ایک تو ظاہر ہے یہ جو سروس ہے سیلف ڈلیوری ہے جس میں صاف پانی کا نہ ہونا, پینے کے لیے صحت کی معقول سہولت نہیں ہونا, اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں اویئرنیس نہیں ہونا لوگوں میں, ایڈوکیشن کا فقدان ہونا خاص طور پہ عورتوں میں, تو یہ سارے وہ فیکٹر ہیں جو یقیناً غربت سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن ایک گورننس سے بھی تعلق رکھتے ہیں, ایک گورنمنٹ کے سروس ڈلیوری کے جو سسٹم ہے اس سے بھی تعلق رکھتے ہیں,
سرکاری
امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کا تعلق جہاں تک ہے وہ بہت ہی کم ہو گئی ہیں, کیونکہ جو انڈسٹری کے ہیں وہ شہروں تک اسکویز ہو کے رہ گئی ہے, جو رورل ایریاز ہیں وہاں پہ کنزیومرزم بڑھ رہا ہے, یعنی کہ آپ دیکھیں گے ہر بندہ جہاں روڈ نیٹ ورک ٹھیک ہوا ہے تو ہر بندہ لاری میں چڑھنا چاہتا ہے.
جی 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 ڈاکٹر سونو یہ بہت بڑا موضوع ہے لیکن ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا. ہمارے ساتھ تھے حصار فاؤنڈیشن کے سربراہ ڈاکٹر سونو خنگرانی, ان کے ساتھ تھے وکیل اور استاد اور سیاسی تجزیہ کار شہاب استو. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس سے پہلے آپ نے سنا سیاسی تجزیہ کار نور زمان اچکزئی کو, ورلڈ فوڈ پروگرام کے افسر امجد جمال اور IMF کے سابق افسر ڈاکٹر زبیر اقبال کو. اس پروگرام کے لیے ہمارے انجینئر تھے ایل سینٹوس, پروڈیوسر ندیم یعقوب, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی، سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھی، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. Thank you.